اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اب آپ کے سامنے حافظ محمد ادریس صاحب سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا درس قرآن پیش کریں گے، جس کا نفس موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے. میں اس موقع پر حافظ صاحب کا مختصر تعارف آپ حضرات سے کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں. حافظ محمد ادریس صاحب جماعت اسلامی پاکستان کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں. 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کیا. بی اے میں آپ نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے. اس کے علاوہ عربی اور معارف اسلامیہ میں ایم اے کی اسناد حاصل کی. ابھی دور طالب علمی ہی میں تھے کہ 1966 میں معاہدہ داشکند کے خلاف بات کرنے پر جیل بھیج دیے گئے. 1969 میں جامعہ پنجاب کے یونین انتخابات میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا. ان کے مقابلے میں تمام لادین عناصر متحد ہو گئے. اس کے باوجود آپ نے مخالف گروپ کے متفقہ امیدوار کو شکست دی. 1973 کے اواخر میں کینیا چلے گئے. 1985 تک کینیا میں رہے اور 12 سال تک وہاں اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. آپ نے ریڈیو کینیا پر اسلام اور اس کے نظام کے موضوع پر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، جناب حافظ محمد ادریس صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ تعالی العظیم. محترم مولانا اقبال حامدی صاحب اور میرے قابل صدر احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. اور سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ فتح ہو جانے کے بعد نازل ہوئی تھی. جزیرہ نما عرب پورے کا پورا اسلامی ریاست میں داخل ہو چکا تھا. کفر، بت پرستی اور شرک، طاغوتی قوتیں اور باطل نظام دم توڑ چکا تھا اور اس کی جگہ پر عدل و اقتدار کا نظام قائم ہو چکا تھا. عرب سے باہر کی قوتیں عرب کے اندر رونما ہونے والی اس تبدیلی سے لا تعلق نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ باطل کی فطرت ہے کہ وہ حق کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور حق کو ختم کرنے کے لیے پورا زور صرف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے اندر کی ساری مخالفتوں کو ایک ایک کر کے ختم کر لیا اور ہر ایک قلعے کو فتح کر لیا، تو پھر اس کے بعد باہر کی دنیا جو اسلام دشمن دنیا تھی، اس نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اسلام کو کچلنے کے لیے کیسر روم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. سورہ توبہ کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں شروع سے آخر تک، تو اس میں جو بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے نمایاں مضمون جہاد کا مضمون ہے. جہاد پر نکلنے والوں کی تعریف، جہاد کے لیے اپنی جان پیش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کا اچھے انداز میں تذکرہ، جہاد کے لیے مال پیش کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی شان میں آیات نازل فرمائی، وہ مضامین سارے اس صورت کے اندر نظر آتے ہیں. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اگر تم حقیقت کو جان لو تو یہی طرز عمل تمہارے لیے بہتر ہے. اسلام حقیقت میں ایک وہ نظام زندگی ہے جس میں مسلسل جہاد کا عمل جاری رہتا ہے. کبھی جہاد بیرونی محاذ پر بیرونی دشمن کے مقابلے پر ہوتا ہے, اور مسلسل جہاد اور ہر دم جہاد اندرونی قوتیں جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں اور اس راہ مستقیم سے ہٹانے کی تو وہ دو کرتی رہتی ہیں, ان کے خلاف جہاد جاری رہتا ہے. بندہ مومن کبھی لمبی تان کے نہیں سو جاتا, بندہ مومن کبھی غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا, بندہ مومن کبھی جہاد سے منہ نہیں موڑ سکتا. اس نے جہاد سے منہ موڑ لیا, حقیقت میں اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اول سے آخر سراپا جہاد ہے. صحابہ کرام جہاد کی عملی تفسیر تھے, اور اس امت نے جب تک جہاد کو اپنی زندگی اور اپنی تمناؤں کا محور جانا, یہ امت دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے پر غالب رہی, اور جب جہاد سے منہ موڑ لیا تو اس کے اوپر ذلت اور اقبال مسلط کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات جن حالات میں نازل ہوئی تھیں ان کا تذکرہ میں نے پہلے بھی مختصراً کیا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ اطلاع ملی کہ روم کا شہنشاہ ہرقل قیصر روم ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم قیصر روم کی فوجوں کا انتظار مدینہ میں نہیں کریں گے, بلکہ روم کے بارڈر پر جا کر اس کی فوجوں کو روکیں گے. یہ بہت اہم اور بڑا جرت مندانہ فیصلہ تھا, اور اس وقت حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ یہ فیصلہ فرمائیں. آپ نے جب اعلان فرمایا لوگوں کے سامنے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ, تو بعض لوگوں نے کچھ سستی کا مظاہرہ کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو اس آیت سے پہلے, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے تو تم بوجھل بن کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سودا کر چکے ہو, اس پر راضی ہو گئے ہو, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کا مال و متاع اور ساز و سامان تو حقیر ہے, دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, اور اصل اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت حفاظت کی تھی جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا, کوئی فوج اور لشکر اس کے ساتھ نہیں تھا, دشمنوں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا, اور وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, وہ دو ساتھی تھے غار میں تھے اور دشمن ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے یہ کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے غار سور میں اپنے نبی کی حفاظت کی جبکہ دشمن پکڑنا چاہتے تھے, جس اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی جبکہ دشمنوں نے رات کو اس کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا, جس اللہ نے اس لمبے سفر میں اپنے نبی کی حفاظت کی بغیر کسی فوج اور ظاہری لشکر کے, وہ اللہ اب بھی اپنے نبی کی حفاظت کرے گا اور اس نصرت عطا کرے گا. تم اگر نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا. یہ آیات نازل کی, اس کے بعد آخر میں پھر وہی پیغام دہرایا, نکلو اللہ کی راہ میں ہلکی ہو یا بھاری. صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں لوگوں کے کھجور کے باغات پکے ہوئے تھے, گندم کی فصلیں بالکل تیار تھیں اور کٹنے کے لیے بالکل پک چکی تھی, شدید گرمی پڑ رہی تھی, اور ریگستان میں لمبا سفر جو درپیش تھا اس لمبے سفر کے لیے نکلنا کوئی آسان نہ تھا. ایسے حالات میں یہ ساری مشکلات سامنے آ کھڑی تھیں. منافقین نے لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہا کہ اس سے پہلے تو مقابلہ عرب کے اندر ہوتا رہا ہے, اب ایک منظم قوت کے ساتھ مقابلہ ہے، ایک سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے. اگر تم ان کے مقابلے پر نکلو گے تو کوئی واپس نہیں آ سکے گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا جو مدینہ میں آ کر جنگ کے حالات اور جنگ کی خبر ہی بتا سکے. سب وہاں کیسے روم کی فوجوں کی تلوار کا لقمہ بن جائیں گے، کوئی واپس نہیں آ سکے گا. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، دیکھیے مختلف قسم کی قوتیں ہر دور میں ہر معاشرے کے اندر حق اور باطل کے نام سے، حق اور باطل کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو بیرونی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر ہے، اس کا چہرہ ہم پہچانتے ہیں. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو اندر کا دشمن ہے، جو چھپا ہوا ہماری صفوں کے اندر ہوتا ہے، زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے. قیصر روم کا مقابلہ درپیش ہے اور اندرونی طور پر یہ خطرات ہیں کہ منافقین نے کہنا شروع کیا کہ اس کی قوتیں اور اس کی طاقتیں اور اس کی فوجیں اتنی بے پناہ ہیں، تم اس کے مقابلے پر جاؤ گے تم ہارے جاؤ گے. معاشی طور پر ان کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا کہ سال بھر کی تمہاری محنت، اب اس کا پھل اٹھانے کا وقت آیا ہے، تو تم اب اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کون تمہاری فصلوں کو سنبھالے گا، کون تمہارے باغات کے پھل چنے گا، سال بھر کی تمہاری محنت رائے گاں چلی جائے گی. وہ مختلف ہیلے بہانے تھے جن کے ذریعے سے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جہاد کے لیے جھنجھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر یہاں تک اعلان فرمایا، آپ نے کہا خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا تو میں تن تنہا جاؤں گا اور قیصر روم کی فوجوں کو روکوں گا. یہ جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی سلسلہ. باطل کے مقابلے پر جو لوگ راستے میں قدم اٹھاتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ساری دنیا بھی راستہ چھوڑ جائے تو بہرحال ہمارا کرنے کا کام یہی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جس کام کے لیے ہم اٹھے ہیں میں تو اس کام کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہوں، اگر سارے لوگ اور ساری دنیا بھی اس راستے کو چھوڑ جائے تو بھارت مجھے یہی کام کرنا ہے اور میں یہی کام کرتا کرتا مر جاؤں گا، دنیا کے اندر جب تک میں زندہ ہوں یہی کام کرتا رہوں گا. ہم میں سے ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ میں اس لیے حق کے ساتھ نہیں ہوں کہ فلاں 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 حق کے ساتھ ہوں، بلکہ میں اس لیے حق کے ساتھ ہوں کہ حق حق ہے اور حق ہی کا ساتھ دینا میری ذمہ داری ہے. سارے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، بڑے بڑے ستون بھی گر جائیں جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، اگر وہ بھی اس راستے سے بھٹک جائیں تو بھی میں بہرحال اس راستے کے اوپر قائم رہوں گا، اس لیے حق کا راستہ یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور پھر لوگوں کا اس وقت جو لوگوں کی ایمان کی کیفیت تھی اور لوگوں کی شان تھی وہ سامنے آئی. اور سچی بات یہ ہے کہ بندہ مومن کو تو جب جہاد کے لیے پکارا جائے تو اس کا دل پہلے سے منتظر ہوتا ہے کہ کوئی جہاد کے لیے پکارنے والا ہو اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا نہ جہاد کا کبھی ارادہ کیا تو اس کی موت میں اور ایک منافق اور یہودی اور نصرانی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاد تو حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے کہ ذروۃ السنام ہی جسے کہا گیا، یعنی اسلام کے اندر اس کی بلند ترین چوٹی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اہل ایمان کی پھر یہ کیفیت ہوئی کہ آپ نے کہا مال بھی پیش کرو اور جان بھی پیش کرو، تو خواتین نے اپنے زیورات اتار کے پیش کر دیے. پردہ میں بیٹھی ہوئی خواتین نے بھی یہ اعلان سنا، وہ اپنے زیورات اتار کے بھیج دیے مسجد نبوی میں اور کہا کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے، قیصر روم کی فوجیں چڑھ کے آ رہی ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہیں، ہمیں اس زیور کی کیا ضرورت ہے اگر اسلام کے مقابلے پر کوئی اتنی بڑی قوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس زیور کی محبت میں گرفتار رہیں. زیورات اتار کے دے دیے کہ ہمارا اصل زیور اسلام ہے. اور سپر طاقت کے مقابلے پر جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ اسلام کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ سپر طاقت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوتی ہے. سپر طاقت حقیقت میں یہ مادہ پرستوں کی ایک اصطلاح ہے جسے وہ اہل ایمان کو اور اہل حق کو مروب کرنے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. اہل ایمان نے کبھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا کسی اور طاقت کو سپر طاقت نہیں سمجھا. کائنات کے اندر ایک ہی سپر طاقت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور اس کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے جو سپر ہے, دائمی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, کبھی اسے زوال نہیں ہے. باقی طاقتیں ابھرتی ہیں اور عروج تک پہنچتی ہیں لیکن پھر ان کا سورج غروب ہو جاتا ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو قبر کے لیے جگہ نہیں ملتی, ساری زمین کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں اور کہیں اسے پناہ نہیں ملتی, مارا مارا پھرتا ہے اور یوں ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے اٹھتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں, لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے. دنیا میں سپر طاقت کوئی نہیں سوائے اللہ کی طاقت کے. اور جب مسلمانوں نے مختلف طاقتوں کو سپر طاقت سمجھنا شروع کر دیا اور جہاں سے منہ موڑ لیا, اسی وقت سے وہ ذلت کا شکار ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تذکرہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ثانی اثنین, جب وہ دو غار میں تھے, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت مناقب اور بڑی فضیلت ہے ان کی, جب کبھی کوئی آیت پڑھنے والا یہ آیت پڑھتا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر آ جاتا تھا, غار ثور کی وہ رات اور غار ثور کا وہ قیام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ دینا اور کہنا کہ ما ظنک فتنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما, اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کی پوری زندگی جہاد کی زندگی تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جہاد کا پرچم یوں سر بلند کیا کہ وہ تاریخ انسانی میں ایک نہایت عظیم شان مثال ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا جس قوم نے جہاد سے منہ موڑ لیا. یہ حقیقت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, خواتین نے زیورات اتار کے بھیج دیے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے اپنا مال بے دریغ لا کر پیش کیا, جو کمزور اور مفلس تھے انہوں نے بھی اس آیت کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ہم تک یہ حکم پہنچا دیا ہے, ان فرو خفاقم و تکالا, نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بھاری, ہلکے ہو یا بھاری. اس کی تفسیر صحابہ کرام نے جو سمجھی, مفسرین نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اگرچہ تم مفلس ہو یا مالدار, اللہ کی راہ میں نکلو تم طاقتور ہو یا کمزور, اللہ کی راہ میں نکلو مشغول ہو یا فارغ, اللہ کی راہ میں نکلو بوڑھے ہو یا جوان, اللہ کی راہ میں نکلو ساز و سامان ہے یا بغیر ساز و سامان ہو, نکلو اللہ کی راہ میں. اب دیکھیے وہاں پر کیا منظر تھا. یہ صحابہ کرام کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ آج سے 14 صدیوں قبل کچھ لوگ تھے دھرتی کے سینے پر جنہوں نے یہ کام کر دیا. وہ تو کر دیا انہوں نے اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو چکا. ہم ان واقعات کو اس لیے پڑھیں اور ان کو اس لیے بیان کریں اور اس لیے سنیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے, ایک نمونہ ہے ہمارے لیے, ہمیں اس ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے. تو صحابہ کرام کی ذرا شان دیکھیے اس وقت کیا شان تھی. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مالدار صحابی, سب سے بڑے تاجر, سب سے مالدار صحابی, جو جس تجارت میں ہاتھ ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں منافع عطا کرتا تھا اور ان کے بارے میں یہ ضرب المثل بن گئی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف تو مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونا ہو جاتی ہے, یعنی یہ ضرب المثل بن گئی. وہ جس کاروبار میں بھی جاتے ہیں انہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا, فائدہ ہی فائدہ انہیں ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس وہ مال تھا, ان کے پاس دولت تھی, اس دولت کی پوجا نہیں کرتے تھے. اور بندہ مومن کے لیے یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ دولت کی پوجا شروع کر دے. یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے, جذبہ جہاد کو ختم کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑ دیتی ہے. ایک طرح سے بت پرستی انسان شروع کر دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں مواحد ہوں لیکن بت پرستی شروع کر دیتا ہے, دولت کی محبت, دولت کے بت کو پوجا کی پوجا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہاں پر صحابہ کرام کو دیکھیے, دولت کماتے ہیں اور دولت کمانا منع نہیں, بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, حلال اور جائز رائے سے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر سے اپنا رزق تلاش کرو. لیکن اس رزق کو تلاش کرنے میں تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جاؤ اور اس کے غلام بن جاؤ، دنیا کے غلام بن جاؤ، اسے اللہ کی امانت سمجھو. اللہ کی راہ میں جب پکارنے والا پکارے تو اسے بے درد پیش کر دو کہ یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں. چنانچہ اب دیکھیے وہ مالدار تاجر اس کا کیا رد عمل ہے اس حکم کو سننے کے بعد، کیا وہ اپنی دولت کو گننے لگ گیا ہے، کیا وہ اپنے کاروبار کا حساب کرنے لگ گیا ہے، کیا وہ قلم کاغذ لے کر بیٹھ گیا ہے کہ کتنا ادھر جائے اور کتنا ادھر رہ جائے؟ نہیں، تھیلیاں تھیں بھری ہوئی، سونا تھا، چاندی تھی، درہم تھے، دینار تھے، وہ اٹھائیں اور اٹھا کر لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کر دی. جب پوچھا کہ کتنا مال ہے تو اللہ کے اس بندے نے، اس مالدار تاجر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو گنا نہیں ہے، میں نے تو تولا نہیں ہے، بس آپ کا حکم سنا اور میں نے تو لا کر حاضر کر دیا. گننے والوں نے گنا اور تولنے والوں نے تولا، اس کا حساب لگایا کہ سونا کتنا تھا اور درہم دینار کتنے تھے، لیکن اس اللہ کے بندے نے بغیر حساب اللہ کی راہ میں لا کر پیش کیا. اللہ نے دیا ہوا بھی تھا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی یوں کیا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس معاملے میں ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، اللہ کی راہ میں بغیر گنے بے حساب دیا کر، اللہ بھی تجھے بے حساب دیا کرے گا. تو حضرت اسماء کی بھی یہ حالت تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں گن کے نہیں دیا کرتی تھی. تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی لا کر جو پیش کیا تو بغیر گنے پیش کر دیا. اس معاشرے میں مالدار لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی تھے، لیکن سب کا قد برابر تھا، اس میں کوئی تفاوت نہیں تھا کہ یہ مالدار ہے تو اس کا قد اونچا ہو اور اس کا مرتبہ بلند ہو، اور یہ غریب ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. وہ سب برابر تھے، وہاں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور وہاں ابو ذر غفاری بھی تھے، وہاں عثمان بن عفان بھی تھے تو وہاں بلال حبشی بھی تھے، سارے لوگ تھے اور سارے آپس میں ایک جماعت کے فرد تھے، ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی تھے، ہر موتی کا اپنا مقام تھا، ہر موتی کی اپنی چمک تھی، ہر موتی کی اپنی قیمت تھی. وہیں حضرت عثمان بن عفان حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کے کام میں سرگوشی کی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کے باہر نکلے. یعنی یہ جنگ درپیش تھی ایک بہت بڑی قوت کے مقابلے پر، اور سفر تھا لمبا، اور ریگستان تپا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ اہمیت سواری کے جانوروں کی تھی، وہ جانور کے جو مجاہدین کو لے کر جائیں میدان جہاد کی طرف. وہ اس دور میں ان کے ٹینک تھے، وہ ان کی بختر بند گاڑیاں تھیں، وہ اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے جیٹ فائٹر تھے جن کے ذریعے سے مجاہدین وہاں پر پہنچتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور باہر نکلے، مسجد نبوی کے دروازے سے لے کر دور تک ایک اونٹوں کی ایک قطار تھی، 900 اونٹ لا کر پیش کر دی بغیر ساز و سامان کے، اور کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے مجاہدین کو جہاد میں لے جانے کے لیے، یہ میری طرف سے ایک ہدیہ ہے، میری طرف سے یہ میرا حصہ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ان جہاد کے اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کی فضیلت اتنی ہے کہ گھوڑا اور اونٹ یہ عام جانور ہیں، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی وجہ سے ان اونٹوں اور گھوڑوں کی فضیلت اپنی حدیث میں بیان فرمائی. کہا کہ جس نے اپنے گھر میں جہاد کے لیے گھوڑا پال رکھا ہو، اب گھوڑے کی لید آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لید تو لید ہے، گھوڑے کی لید بھی جو جہاد کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا ہے اس پر بھی گھوڑا پالنے والے کے لیے اجر ہے، گھوڑا پالنا اس پر اس کے لیے اجر ہے. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور خوش ہو کر آپ نے کہا کہ مجھے جبریل نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے بہرحال وہ جنتی ہے. یہ مال تھا تو مال اللہ کی راہ میں یوں لٹایا، یہ جہاد کے لیے ان لوگوں کی کیفیت تھی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مال سے جہاد کو مال کی یہ کیفیت، کہا جا رہا ہے کہ بھارے ہو یا ہلکی مال، ہلکے ہو یا بھاری جان، تمہارے پاس مال زیادہ ہے یا کم، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنا حصہ ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، لوگوں نے بہت مال لا کر دیا ہے اور ایک ڈھیر لگ گیا ہے، زیورات کا ڈھیر ہے، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، درہم و دینار کا ڈھیر ہے، ساز و سامان کا ڈھیر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک عجیب منظر ہے. ایک صحابی دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک سے کھجوریں پیش کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اپنے اس صحابی کے بارے میں کہ وہ ایک کمزور اور مفلس صحابی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کے قد کاٹ کا اندازہ ان کی مالداری اور بینک بیلنس سے نہیں لگایا جاتا تھا, وہاں پر لوگوں کے قد کاٹ کا اندازہ ان کے صالحات سے لگایا جاتا تھا. اور حقیقت میں یہ عمل صالح وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول لوگوں کی قدر و قیمت ناپتے ہیں اور لوگوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. وہ صحابی جب آتے ہیں اور ایک سیر کھجوریں پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ میں سے ہر صحابی کے حالات سے باخبر رہتے تھے, اس صحابی کے حالات سے بھی باخبر ہے, پتا ہے کہ یہ کمزور اور مخلص صحابی, تو فرماتے ہیں ابو عقیل یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ اور اب دیکھیے پھر وہ اللہ کا بندہ اپنی کہانی اپنی آپ بیتی بیان کر پائے. کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا کہ اپنا مال بھی پیش کرو اور اپنی جان بھی پیش کرو, میں نے سوچا میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں کیا پیش کروں, جان تو میں اپنی حاضر کر دوں گا مگر اللہ کا رسول تو حکم دے رہا ہے کہ مال بھی لا کے پیش کرو. میں نے اپنے دل میں کہا ابو عقیل تیرے پاس تو مال نہیں ہے. تو جب رات کو لوگ سو گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا, اس کو نیند نہیں آئی, اس بستر پہ وہ لیٹا لیکن بے قرار ہو کے پھر اٹھ کھڑا ہوا. اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اہل ایمان جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آئے تو پھر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آ چکی, اب وہ بستر پر کیسے لیٹ سکتا ہے, اٹھے اپنے بستر سے. ہمیں اپنے بستر سے اٹھا اور ایک یہودی کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھئی مجھے کوئی مزدوری دے دو. اس نے کہا کہ میرے باغ میں سے پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے باغ کو سراب کر دو. یہ واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہے, آپ نے بارہا اس کو سنا ہے, بارہا آپ نے خود بیان کیا ہے. میں صرف یاد دہانی کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں ہمیں کبھی بد دل ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کبھی یہ عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں, دوسرے لوگ اس کام کو کریں گے. نہیں, بلکہ مجھے ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ جب لوگوں کے اعمال کے فیصلے کرے تو میں جو تھوڑی سی اور حقیر سی پونجی اللہ کے ہاں پیش کروں گا, اگر میں نے خلوص کے ساتھ اس کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت مجھے عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہیں رکھے گا. اب وہ رات بھر اس کنویں میں سے پانی کے ڈول کھینچتے رہے, اس نے کہا کہ اس میرے باغ کو سراب کر دو تو میں تمہیں دو سیر کھجورے دوں گا. رات کو ان کی آنکھوں میں نیند بھی آئی اور وہ تھک بھی گئے لیکن زبان پر قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی آیات پڑھے جا رہے ہیں اور اللہ کی محبت دل میں موجزن ہے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہیں اور پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں. یہ بھی جہاد ہے, پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں, بظاہر یہ ایک مزدوری کا کام ہے لیکن حقیقت میں یہ جہاد کا حصہ ہے. اور پھر وہ اللہ جو حی و قیوم ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جس کی صفت ہے اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے, ساری دنیا میں ساری مخلوق سو جاتی ہے, وہ تنہا ہے جو کبھی نہیں سوتا. تو جب رات کو اس نے اپنے اس بندے کو دیکھا کہ میری محبت میں یہ جاگ رہا ہے, ساری دنیا آرام سے سوئی ہوئی اور یہ جاگ رہا ہے, اللہ کو اپنا وہ بندہ کتنا پیارا لگا, اس کا بھی قرآن مجید کے صفحات میں ذرا دیکھ لیجیے وہ منظر, وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کرتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں رات بھر پانی کے ڈول کھینچتا رہا, صبح اس نے مجھے دو سیر کھجوریں دی تو ایک سیر کھجوریں میں اپنے اہل عیال کو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے, ہمیں یہ کیفیت, اور ایک سیر کھجوریں لا کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں, اگر قبول فرمائے تو میری خوش قسمتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ نے ایک سیر کھجوریں لی اور فرمایا سونے اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر ان کو پھیلا دو, خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ کی نظروں میں یہ ایک سیر کھجوریں سونے چاندی کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماغہا ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تعالیٰ تو وہ تو غنی ہے بے نیاز ہے, تمہارے مال کی تمہاری دولت کی تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون کی اسے ضرورت نہیں ہے, وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ دل کا تقوی یہاں تو آپ نے دیکھا اس کی کیفیت, اللہ کے نبی نے تو یہ بات کہی, اور دور کونے میں بیٹھے ہوئے کچھ منافقین آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ بھی آ گئے کہ لیجئے یہ بھی آ گیا اپنا نام لکھوانے کے لیے. ایک سیر کھجوروں سے یہ کیسر روم کی فوجوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، مذاق اڑایا. اور ساتھ میں آسمان سے وہی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کس طرح سے اس کو زندہ جاوید بنایا. اور قرآن مجید کی وہ آیت جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ابو عقیل کی تصویر آ جاتی ہے، رات کو پانی کے ڈول کھینچنے والا ابو مجاہد آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. رات کی تاریکیاں اور وہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی روشنی سے چراغ جلا رہا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم. یہ والذین لا یجدون الا جهدهم یہ ابو عقیل کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب الیم. یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر خون پسینہ ایک کر کے انہیں کچھ لا کر پیش کیا، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ کیفیت اور یہ حالت. تو یہ کیفیت میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ جذبہ جہاد کی کیفیت ہے، اور یہی اہل ایمان کا زیور اور ان کا حسن ہے. یہی دنیا کے اندر ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سرخروئی کے لیے ان کا سرمایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مال پیش کرنے کی مثالیں چند ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اگرچہ بہت سی مثالیں ہیں. اب جان پیش کرنے کی مثالیں بھی دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ جان حاضر ہے، سروں سے کفن باندھ کے آئے. آپ نے پوچھا سواری کا جانور ہے؟ عرض کیا کہ سواری کا جانور تو نہیں ہے، فرمایا پھر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، سفر لمبا ہے، ریگستان کا سفر ہے، سواری کے بغیر نہیں میں تمہیں لے جا سکتا. ان کو جب لٹا دیا تو قرآن مجید ان کی دیکھیے کیا صفت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. فرمایا کہ وہ لوگ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے، اور جو مدینہ میں پیچھے رہنے والے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان پر تو مواخذہ ہوگا ان کا، لیکن وہ جو آپ کے پاس آئے اور جان ہتھیلی پہ لے کے آئے اور کہا ہم حاضر ہیں ہمیں جہاد پر لے چلیں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کا جانور نہیں ہے. آپ نے انہیں لٹا دیا، جب پیچھے پلٹے تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ اللہ کے نبی جہاد پر جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، لوگ وہاں جام شہادت سے پیاس بجھائیں گے اور ہم محروم رہ جائیں گے. ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی اور ہم سواری کا جانور خریدتے اور جاتے میدان جہاد میں. فرمایا ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا جب آپ سفر پر روانہ ہوئے راستے میں کئی مرتبہ آپ نے کہا ان فی المدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، تم نے کوئی سفر نہیں کیا اور کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے، یعنی ان وہ بھی اجر میں شریک ہیں تمہارے. اور صحابہ نے عرض کیا وہم بالمدینۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ریگستان میں جو یہاں جھلستی ہوئی گرمی میں نکل آئے ہیں اور وہ مدینہ میں ہے اور وہ اجر میں ہمارے ساتھ ہیں. فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہے ولیکن حابت ہم عذر، انہیں کسی عذر اور معذوری اور مجبوری نے روک لیا ہے، ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑک رہے ہیں. کہ عملاً ہم کسی جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر ہمارا دل مجاہدین کے ساتھ ہے اور ہماری راتوں کو جب آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے دل کے اندر وہی نقشہ آتا ہے کہ مجاہدین کا کیا حال ہوگا، وہ کس وادی میں ہیں اور کس منزل میں ہیں، وہ کن حالات سے دو چار ہیں. دن کو ہمیں ان کا خیال رہتا ہے، رات کو ان کا خیال رہتا ہے، اور شب بیداری میں اور دعائے سحر میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ انہیں کسی عذر نے روک رکھا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہیں. یوں لوگوں نے اپنی جان کو پیش کیا. ایک صحابی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصاری صحابی تھے، اپنے باغ میں سے آئے، صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے نکلنے سے پہلے رخت سفر باندھ کے چلے گئے، 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ گیا. یہ ابو خیثمہ بھی جہاد کی تیاری کر چکے تھے،
لیکن ساتھ نہیں نکل سکے. باغ سے آئے, دوپہر کا وقت ہو گیا, سخت دھوپ تھی, لو چل رہی تھی, دو بیویاں تھیں ان کی, دو گھر تھے, اور ایک گھر میں جب وہ آئے چک اٹھائی, اندر ان کی بیوی نے کمرہ خوب پوچھ رکھا تھا اور ٹھنڈا تھا کمرہ اندر, اور باہر لو چل رہی تھی لیکن قدم اندر نہیں رکھا. کمرے کے دروازے پر پہنچے, گھر کے دروازے پر پہنچے تو قدم رک گیا اور کہا, ابو خیسمہ حیف ہے تمہارے ایمان پر کہ اللہ کے نبی تو جہاد پر روانہ ہو گئے اور ابو بکر اور عمر جہاد پر روانہ ہو گئے اور تم یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں یہ رات گزارو, یہ دوپہر گزارو گے ٹھنڈی چھاؤں میں, اس سائے میں بیٹھ کے یہ دوپہر گزارو گے. افسوس ہے تمہارے ایمان پر ابو خیسمہ. بس قدم وہی رک گیا, اندر قدم نہیں رکھا, وہیں سے لوٹ گئے اور جا کر اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور اسی دوپہر کے وقت میں نکل کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا کہ اس دوپہر میں, کہا ہاں اسی دوپہر میں, بے انتظار کر لو, کہا بے انتظار نہیں ہو سکتا. یعنی یہ حالت اور یہ کیفیت تھی جان پیش کرنے کی, اور یہ حالت اور کیفیت تھی مال پیش کرنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جس میدان میں اترے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہ دے سکی. وہ عرب کے ریگستانوں سے اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے. وہ تہذیب سے بے خبر قوم تہذیب کے لمبردار بن گئی, وہ پسماندہ قوم ساری دنیا کی حکمران بن گئی. یہ جہاد کا جذبہ تھا جس نے انہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا, اور یہی جہاد کا جذبہ ہے جس سے امت مسلمہ آج محروم ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے افغان مجاہدین نے پھر جہاد کا وہ پرچم سر بلند کیا اور امت مسلمہ کا سر دنیا کے اندر پھر ایک بار بلند کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جذبہ جہاد سے سرفراز کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال اور اپنی جان اس کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور وہ لوگ جو سر بکف دشمن کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.